السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. پیج نمبر 212. جب کاغذ و قلم کا زمانہ آیا تو حفظ کم ہوتا گیا. یہاں سے ہم نے پڑھ لیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کا جو ہے آخری اس کو, کہ مانوی روایت کا انکار کرتے کرتے لوگ لفظی روایت کا انکار کر بیٹھتے ہیں. یہ ایک نیچر ہے کہ جو یہ کہے گا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ ہم تک صحیح پہنچی یا اس میں چینج آ گیا, یا جو آپ نے الفاظ فرمائے تھے یا جو عمل کیا تھا وہ واقعی ہم تک ویسا ہی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. تو وہ معنی کو دیکھ کے نا, جب دیکھتے ہیں کہ ایک نے یہ معنی بتایا دوسرے نے یہ بتایا ہے, تو اس کا انکار کے بعد ان کو جرت ہو جاتی ہے کہ وہ لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی ہم نہیں مانتے. لیکن آج کل سیاستدانوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی قرآن نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے, جو میں نے بات کہہ دی تھی, یہ قرآن نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے, تو چلیں شکر اتنا تو مانتے ہیں نا. اس لیے ہر وہ روایت جو گروہی جماعتی یا نظریاتی تعصب کے آڑے آئی اسے بآسانی یہ کہہ دیا گیا کہ بہرحال بخاری اور مسلم بھی تو انسان تھے, کہیں نہ کہیں ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے. یہ بہرحال کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جس گروہ کے ہیں یا ہم نے جو مسلک اور نقطہ نظر اپنایا ہوا ہے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم ٹھیک ہیں, امام بخاری نے جو کچھ کیا یہ تھے وہ انسان, ان سے بھی کوئی نہ کوئی بہرحال غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ بہرحال کے جو الفاظ ہیں یہ لوگوں کو بڑی تسلی دلا دیتے ہیں, اور جو لفظی روایت ہے حدیث کی اس کا وہ کھل کے انکار کر بیٹھتے ہیں. مگر کیا یہ ممکن نہیں کہ آن جناب بھی آخر اولاد آدم ہیں, کہیں نہ کہیں خطا آپ سے بھی تو ہو سکتی ہے. یا آن جناب سے مراد یہ جو بہرحال کہنے والے جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی تو آخر اولاد آدم ہے نا, تو آپ کسی کو تھام بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی تو ایک انسان تھے, وہ بھی تو انسان تھے نا, ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. تو غلطیوں کو اس طرح اگر ہم کہتے گئے ہر بندہ ہی غلط ہے تو کون سی بات پھر مانیں گے؟ یا اگر ماننا چاہتے ہیں تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا معیار تو یہی روایت ہی ہوگا نا, اور روایت میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے کس قسم کے لوگ ہیں. تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے اور آمدن کتنی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. آخر امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث کی اہلیت سے اتنی چڑ کیوں ہے لوگوں کو؟ یہ نقطہ نظر بھی انکار حدیث کا سا لگتا ہے کہ بہرحال وہ انسان تھے. ورنہ ثقاحت و اتقان کے اعلی, ثقاحت کا مطلب اتھینٹیسٹی اور اتقان کا مطلب ایکوریسی, اس کے اعلی درجہ پر فائز علماء کی طرف سے بھی زبانی روایت ہوئی ہے. یعنی ان سے پہلے جو علماء تھے انہوں نے بھی اس کو زبانی روایت کی حدیث رسول کو. آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ عرصہ دراز کے بعد دریافت شدہ خطوط اور صحیفوں کی تحریر اور انہی کی زبانی روایت میں شمع برابر کا فرق نظر نہیں آتا؟ ٹھیک ہے نا, میں نے جیسے بتایا تھا کہ وہ کون سا صحیفہ ہے, حمام بن منبہ. تو صحیفہ حمام بن منبہ ہو یا خط ہو جو نبی علیہ السلام کا دریافت ہوا بڑے عرصے کے بعد, کئی سو سالوں کے بعد, اس خط کو, اس کی تحریر اور جو زبانی روایت ہوئی ہے وہ تحریر اب کتابوں میں موجود ہے, ان دونوں میں جب مقابلہ کیا گیا تو ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. آخر یہ سب کیا ہے کہ اس کا ہم انکار یوں ہی کر دیں؟ باقی بہت سے ایسے متون ہیں جن میں معنوی اختلاف عام ہے. متون کا مطلب بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن کی ٹیکسٹ جو ہے اگر ٹیکسچول سٹڈی کی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو کہا وہ دوسرے نے نہیں کہا. کتاب ایک ہے, ایک شاگرد نے بیان کیا, دوسرے نے, تیسرے نے. تو اس کتاب کو اگر ہم پڑھیں تو جو ایک کتاب ہے اس کے ٹیکسٹ میں اور اس کے ٹیکسٹ میں اختلاف ہے, اور اس کے ٹیکسٹ میں بھی اختلاف ہے. ہم ان کا ذکر نہیں کرتے, ذرا انہی کو لے کے بیٹھ جائیں تو سمجھ آ جائے کہ محدثین نے جو روایت کی ہے ان کی روایت میں ٹیکسٹ کا جو اختلاف ہے نہ ہونے کے برابر ہے, اور ان کے مقابلے میں جو دوسری کتابیں ہیں جن کو ہم بڑا عزیز سمجھتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں, اور ان کی جو اس قسم کی یعنی اختلاف ہے اس پہ ہم پردہ ڈالتے ہیں, پردہ بھی نہیں ڈالتے بلکہ آزار پیش کرتے ہیں, اپنی طرف سے ان کے لیے عذر پیش کرتے ہیں کہ وجہ یہ تھی, شاید اس وجہ سے یہ ہو گیا ہوگا, شاید اس وجہ سے ہوگا, ایک نہیں کئی عذر پیش کرتے ہیں, اور اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھیں کتاب الاعذار کے نام سے. کہ فقہا سے جو روایت کے دوران یا گفتگو کے دوران یا مسائل کو بیان کرنے میں آج کل پرسوں یا آج اس سال یہ اور دوسرے سال اس سے بدلا ہوا مسئلہ تیسرے سال اس سے بدلا ہوا یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کے عذر پیش کیے جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھتا ٹھیک ہے تو بہرحال دراصل اختلاف کا مسئلہ حدیث میں نہیں بلکہ ہمارا مسئلہ کی مذہبی اور شخصیت پرست ہونے کا ہے یہ اصل اختلاف ہے ذہن اگر ان تعصبات سے پاک ہو تو حدیث کا تنقیدی مطالعہ بہت مفید ہو سکتا ہے انسان کرے کریٹیسائز کرے حدیث کو لیکن تعصبات سے پاک ہو کے کرے پھر علم بھی ملے گا یہ بھی پتہ چلے گا کہ واقعی محدثین کرام نے جو کوششیں کی ہیں وہ بڑی مبارک کوششیں ہیں اور حدیث نہ صرف اپنی حقیقت اور فوقیت باور کرائے گی بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہر شخصیت سے عزیز تر بنا دے گی انشاءاللہ مجتہد ائمہ کرام کے ایک ہی مسئلہ میں مختلف اقوال موجود ہیں جو روایت بالمعنی ہے سمجھے نا یہ اب روایت بالمعنی پر اعتراض تو کیا جاتا ہے اب ایک ہی مسئلہ میں مجتہدین جو ہیں ان کے اقوال کو اگر دیکھیں تو آج انہوں نے یہ کہا ہے مہینے بعد ان سے وہی مسئلہ پوچھا گیا ان کا نقطہ نظر بدلا انہوں نے یہ کہا ہے پھر سال بعد نقطہ نظر بدلا تو انہوں نے کچھ اور کہہ دیا اب ایک ہی مجتہد کے یہ تین اقوال ایک ہی مسئلے کے بارے میں پتہ چلتے ہیں چار چار بھی پتہ چلتے ہیں پانچ پانچ بھی پتہ چلتے ہیں اس میں ایک کتاب ہے عربی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے اگر کبھی موقع ملے تو اس کو پڑھیے مختلف الحدیث نام ہے اس کا ابن قتیبہ ان کے مؤلف ہیں یہ دوسری صدی ہجری کے بالکل آخر کے عالم ہیں اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ اس کو دوسرا کہتے ہیں اختلاف الحدیث بھی کہتے ہیں لیکن مختلف الحدیث زیادہ ہے مشہور ان کی اس کتاب کو آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے شروع میں بہت کچھ لکھا ہے بہت کچھ لکھا پھر ان پر بھی اختلاف کی وجہ سے ترجیحات قائم کی گئی ہیں اب بعد کے علماء کہتے ہیں کہ راجہ مسئلہ اس میں یہ ہے سمجھتی ہیں نا راجہ کا مسئلہ یعنی یہ چار اقوال ہیں تو ان چار میں راجہ جو ہے یعنی جس کو پریفر کیا جائے گا وہ یہ ہے ان تین کو آپ چھوڑ دیں یہ ہے اب بندہ وہاں کیا کہے نہیں کہ چوتھا کہہ سکتا ہے چار بندے کہہ سکتے ہیں ایک میں یہ پکڑتا ہوں دوسرا کہتا ہے میں یہ پکڑ سکتا ہوں تیسرا یہ چوتھا یہ حدیث میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کبھی ایک کو باقی اقوال پر ترجیح دے کر قابل عمل بتایا جاتا ہے مگر پھر بھی اس اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے اور ترجیح میں بھی اختلاف در اختلاف کا ذکر آتا ہے جو ترجیح دیتا ہے اس سے کوئی اور اختلاف کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی اس کا مفہوم یہ نہیں ہے اگر اس کو ترجیح دینا ہے تو پھر اس معنی میں دیجئے دوسرا کہتا ہے اس معنی میں دیجئے تیسرا کہتا ہے اس معنی میں دیجئے اور بالآخر مفتا بہا پر بات آ کر ٹھہرتی ہے پھر اینڈ میں یہ لفظ لکھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے مفتا بہا ہے اب راجے کو چھوڑ دیتے ہیں مفتا بہا مفتا بہا کا مطلب یہ کہ وقت کے جو فقہا ہیں انہوں نے اب جو فتویٰ دیا ہے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے کس طرح عمل کرنا ہے جائز ہے ناجائز ہے تو اس کے بارے میں جو ایک فتویٰ دے دیا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ مفتا بہا ہے اس لیے ہمارے ہاں جو فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں چاہے فقہ شافی ہو حنبلی ہو مالکی ہو حنفی ہو اس فقہ کو پڑھانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایکسپرٹ ہے وہ پڑھائے کیوں کہ بظاہر جو عبارت لکھی ہے نا وہ جب ہم پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو وہاں تو اس کو تسلی دینے کے لیے اس کے پاس یہ علم ہو کہ یہ مسئلہ تو کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے لیکن اب فتویٰ کس پہ ہے تو وہ فتوے کا علم رکھتا ہو وہ بتایا کہ اس پہ اب فتویٰ ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کی تسلی ہو سمجھ آ رہی ہے لیکن تسلی پھر بھی نہیں ہوتی وہ کہتے کتاب میں تو یہ لکھا ہے ٹھیک ہے فتویٰ تو بعد والوں نے دیا ہے نا لیکن کتاب میں تو یہ لکھا ہے جو پڑھی جائے گی مسلسل پڑھی جائے گی ہر دور میں کس طرح مختلف جنریشنز کو تسلی دلائی جاتی رہے گی کہ بھئی فتویٰ اس پہ ہے پھر وہ فتویٰ ایک عرصے کے بعد بدل بھی جاتا ہے میں نے اسے دیکھ کہ الحمدللہ اگر اس ایکٹیویٹی کو آپ یوں محسوس کریں نا یوں دیکھیں مثبت پہلو سے تو پتہ چلتا ہے کہ علماء میں ماضی میں ایک براڈنیس رہی ہے وہ سٹرکٹ نہیں رہے کہ جو کہا گیا بس اسی کو لینا ہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے، ہر دور میں اپنے اس ایشو کو تازہ کیا ہے، گرم کیا ہے، پھر اس پہ بیٹھے ہیں، سوچا ہے انہوں نے اور مل جل کے ایک نئی رائے، ایک نیا فتویٰ دیا جو پہلوں سے مختلف تھا۔ تو یہ تو اچھی چیز ہے، تو اگر اس کو اس معنی میں دیکھا جائے تو کوئی بری چیز نہیں ہے، اور یہی چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو لے کے چلیں بس کافی ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے۔ اسٹرکٹ نہ ہو جائیں کہ بھائی فلاں نے کہا ہے بس اسی کی بات ہم مانیں گے اور کسی کی بات نہیں مانیں گے، وہاں نہ ہو، وہاں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ٹیکس موجود ہے تو چھوڑ دیں، اگر نہیں ہے تو پھر وقت کے علماء بیٹھیں، وہ سوچیں، فتویٰ دیں، اس پہ عمل کر لیں۔ یہ وہ اس چیز ہے، تو اس کو برا نہ سمجھیے گا۔ کیا حدیث کے بارے میں یک طرفہ نقطہ نظر رکھنا درست ہوگا؟ یعنی ہمارا اپنا تو جو فقہاء کرام ہیں ان کے اختلافات کو ہم بڑے ہی اچھے رنگ دے کے پیش کریں، جبکہ وہ نبی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس کو ہم اس طرح پیش کریں کہ لوگ متنفر ہو جائیں، تو یہ نقطہ نظر، یہ رویہ کیا درست ہوگا؟ یہ تو اسلاف میں جاری اور ساری عادت تھی، یعنی وہ تو چلتے آ رہے تھے، اسی طرح کا اختلاف بھی کرتے تھے، فتویٰ بھی دیتے تھے، اور پھر نئے ایشوز ہوتے اس کے مطابق وہ کہہ بھی دیتے تھے، لیکن جو پرانی جو حدیث کی ٹیکسٹ ہیں اس کے بارے میں ان کے کوئی اختلاف نہیں رہا، مگر اس کے کچھ میزان تھے جو ہر ایک نے قائم کیے اور اصولاً انہیں تسلیم کیا۔ پھر الفاظ حدیث میں روایت بالمعنی کو اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو ہر فن کے ماہرین بھی اسے اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ مثلاً قال الشافعی یا قال ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی، اب قال الشافعی جو لفظ ہے، سمجھ آئی نا، اس کے پیچھے کوئی سند نہیں ہے، کہ جو چلتی جائے امام شافعی تک، یا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو اس کے پیچھے کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صرف بندہ کہہ دیتا ہے قال فلان قال فلان۔ تو پھر یہ قول اگر مانا جا سکتا ہے اور ان کے قول کی ایسی ترجمانی ہے جو بلا سند ہے، اس کی سند نہیں ہے اور روایت باللفظ تو ہے ہی نہیں، اگر یہ سب تسلیم شدہ ہے تو محدثین کی سخت شرطوں کے ساتھ ایسی احادیث کو قبول کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ائمہ اربعہ کے اکثر مقلد حضرات جو ہیں اصول و عقائد میں ائمہ اربعہ کی بجائے امام ابو الحسن الاشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، یعنی جو اصولی مسئلے ہیں، اصول ہیں، اصول پرنسپلز، پھر عقائد ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافی ہوں، امام شافی کے جو فالوور ہیں وہ امام شافی کے وہ مسائل مانتے ہیں جو فروعی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن امام شافی کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے میں انہوں نے امام شافی کو امام تسلیم نہیں کیا، اس میں انہوں نے اپنا امام کس کو بنایا، لیٹر سکالر ہیں امام ابو الحسن الاشعری، ان کو بنایا، کہ جو فری مسائل ہیں، فقہی مسائل، اس میں ہمارے امام کون ہیں، امام شافی ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن جہاں تک عقائد کے مسائل ہیں اس کے لیے ہمارا امام کوئی اور ہے، وہ شوافے کے ہاں امام ابو الحسن الاشعری ہیں، اور جو احناف ہیں ان کے نزدیک امام ابو منصور الماتوریدی ہیں، سمجھ رہی ہیں؟ تو تقلید تو نہ رہی نا، پھر کہاں تقلید ہو رہی ہے، یعنی یہ کون سی خوبی ہے کہ فقی مسائل میں ہمارا امام اور ہو اور عقائد کے مسائل میں ہمارا امام اور ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ واضح سی باتیں ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں فقہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فالوور ہوں اور عقائد میں میں ماتوریدی ہوں۔ اگر آپ کو اس کو ذرا مزید پکچر دیکھنی ہو تو یہیں پنڈی میں ہی راجہ بازار کی ایک مسجد تھی، تعلیم القرآن ایک مدرسہ تھا، مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ جو تھے یہ تھے حنفی تھے، مگر عقائد میں یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ماتوریدی سے بھی بہت پہلے کے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بہترین شاگرد ہیں، انہوں نے جو عقائد کی کتاب لکھی عقیدہ طحاویہ وہ اس کو مانتے تھے، اور جہاں تک بات ہے ماتوریدی کی وہ نہیں مانتے تھے، حنفی۔ تو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہمارا مسلک یہ ہے توحید، اور کوئی نام تھا بہرحال، اچھا نام ہے. تو اب وہ ایک نقطہ نظر ہے، اور بڑا ماشاءاللہ یعنی بہت اچھے لوگ ہیں یہ، میں نہیں کہتا، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بہت واضح لوگ ہیں، لیکن سٹرکٹ بھی اس معنی میں ہے کہ کوئی بھی اگر اس کے علاوہ عقیدہ رکھا جائے تو صاف کہتے ہیں شرک ہے، صاف کہتے ہیں. تو یہ ہیں مولانا غلام اللہ خان، اور اس طرح گجرات کے تھے مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی. گجرات کا ایک مدرسہ بھی ہے، خواتین کا مدرسہ ہے، مدرسۃ البنات، تو وہ مدرسہ بھی ہے، وہ اسی سوچ کو پروموٹ کرتا ہے. اور دوسری طرف بہت سے یعنی 90% جو ہیں وہ ماتوریدی ہیں، کہ عقائد میں وہ کہتے ہیں ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں رکھتے، صرف فرعی مسائل میں ہم ان کے فالوور ہیں، عقیدہ ہمارا امام ابو منصور ماتوریدی والا ہے، جو انہوں نے ہمیں پیش کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اب اس عقیدے میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ قبر میں اللہ کے رسول زندہ ہیں، آپ سے بات کی جائے تو آپ جواب دیتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے. یہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قبر میں اللہ کے رسول زندہ ہوں. تو بنیادی عقیدہ جو ہے وہ آپس میں یوں ٹکرا گیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اب مساجد بھی الگ ہیں، مدارس بھی الگ ہیں احناف کے اس گروپ کی، اور جو دوسرے ہیں ان کا اپنا سلسلہ ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصول و عقائد میں ائمہ اربعہ کے جتنے فالوورز ہیں ان کا عقیدے میں اور اصول میں امام الگ ہے، اور فقہ میں امام الگ ہے، ٹھیک ہے؟ گویا عقیدہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی، فروع میں ائمہ اربعہ کی تقلید اور اصول میں ان دونوں بزرگوں کی تقلید، ٹھیک ہے؟ یعنی فرعی مسائل جو ہیں اس میں ہم کہتے ہیں جی میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں حنفی ہوں، یعنی فقہ میں. لیکن جہاں عقیدہ کی بات آتی ہے تو وہاں کیا کہتے ہیں، میں ماتوریدی ہوں، میں اشعری ہوں. تو اشعریت اس کو بہت لوگوں نے قبول کیا ہے، احناف بھی قبول کرتے ہیں کہ عقیدے میں میں اشعری ہوں، ماتوریدی نہیں ہوں. شوافے وہ بھی قبول کرتے ہیں، اس طرح مالکی بھی قبول کرتے ہیں، حنابلہ بھی قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اشعری بھی بن جاتے ہیں اور وہی جو ہے نا ماتوریدی بھی بنتے ہیں. جبکہ سلف صالحین ائمہ اربعہ سمیت اصول میں تاویل سے بچتے ہیں، وہ کہتے نہیں جو اصول کی باتیں ہیں اس میں کوئی تاویل نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو کرایا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ بل یداہ مبسوطتان، وہ کہتے ہیں اس کی تاویل ہم نہیں کریں گے، اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے. اور تفویض کا مطلب ہے سپرد کر دینا، اور ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، وہی بہتر جانتا ہے، اس کی جیسے ذات ہے، اس کی شان کو زیبا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ ہم مان لیتے ہیں، مگر اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. مگر یہاں پر بہت سے لوگ حقیقت بھی بتانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ تاویل ہوتی ہے، عجیب و غریب تاویل کرتے ہیں. جیسے مثلاً کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کا مطلب قوت کر لیتے ہیں، اللہ کا ہاتھ یا دُلّاہی، اللہ کا ہاتھ جو ہے اس کا مطلب قوت کر دیتے ہیں، تو وہ قوت نہیں ہے، یہ تاویل ہے. اللہ کا ہاتھ ہے وہ، ہاتھ کا معنی ہاتھ ہی کرنا ہے ہم نے، اس کا معنی نہیں کرنا، کیونکہ ہاتھ تو ہے اللہ تعالیٰ کا، مگر کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے کہ بھئی اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ہے ید اللہ، اللہ نے فرمایا میرا ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہے یہ تاویل نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے، تفویض کرنا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی آپ کہیں، کوئی جانور ہوتا ہے، کوئی ہاتھ کا نام لیں گے، فلاں کا ہاتھ ہے. اب ہاتھ تو سب کے انسانوں جیسے تو نہیں ہوتے نا، اونٹ کا ہاتھ یا اونٹ کا پاؤں، پاؤں کا لفظ تو ہم نے بول دیا، تو پاؤں جو اونٹ کا ہے وہ ہم جیسا تو نہیں ہے، یا ہمارے جو پاؤں ہیں وہ شیر جیسے پاؤں تو نہیں ہے. تو پاؤں ہیں، لیکن کیسے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا. تو اس کی ہم تشبیہ نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ اس کی مشابہت بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہی منہج تھا جو صحابہ کرام اور تابعین اعظام کا تھا، وہ اسی طریقے سے چلتے تھے کہ بس تاویل ہم نے نہیں کرنی، لفظ کو ایز اٹ از لینا ہے کہ واقعی اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہ معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اپنے سپرد یا کسی عالم کے سپرد نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو نہیں دیکھا، اس کے کان کو نہیں دیکھا، اس کی سننے کو آنکھوں کو نہیں دیکھا، اس کے چلنے کو نہیں دیکھا، وجاء ربک والملک، تو نہیں۔ یہ سب ہم معنی مانتے ہیں کہ معنی یہی ہے اس کا، بس اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے اور ہم تفویض یعنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ جہاں کہیں تاویل کی، وہاں ایک نے اگر کی ہے تو دوسرا اس سے بہتر کر دے گا، تیسرا اس سے بہتر کر دے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک کھلواڑ بن جائے گی، ہر کوئی کھیلنا شروع کر دے گا اللہ تعالیٰ سے، اس کی صفات سے، اور جو ہی صفات سے کھیلنا شروع ہوا ہے تو یہ سارے مسالک بنے ہیں، پھر کوئی جہمی بن گیا، کوئی معتزلی بن گیا، اور کوئی رافضی بن گیا، کوئی جو نام لے لیں آپ۔ تو محدثین کرام نے روایت حدیث کی سخت شرطیں عائد کی کہ روایت جس نے کرنی ہے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کنڈیشنز ہیں، اور بڑی سٹرکٹ تھیں وہ، تاکہ حدیث رسول الفاظ میں بغیر کسی کمی یا بیشی کے امت تک پہنچ جائے، جس سے یہ سبق دیا کہ حدیث رسول کو قبول کرنے میں اگر اتنی شدت و سختی ہے تو پھر کسی مجتہد یا امام کے مزعومہ قول یا عمل کو بھی بغیر سند ہرگز قبول نہ کیا جائے۔ اگر حدیث کے بارے میں اتنی سختی ہے کہ اللہ کے رسول کی کوئی بات ہم سند کے بغیر قبول نہیں کریں گے، تو پھر کسی امام کی کوئی بات ہو تو وہاں بھی کوئی سند ہونی چاہیے، اس کو بھی بغیر سند کے ہم قبول نہیں کر سکتے، یا کوئی عمل ہو اس کا، اور ایسے بلا سند مروی اختلافی الفاظ کو ترجیح دینے یا ان کی تاویل کرنے کی بجائے حدیث رسول ہی اپنی توجہ مرکوز کرے۔ یعنی بندہ پھر ان بلا سند چیزوں کو چھوڑ کے اور اختلافی چیزوں کو چھوڑ کے صرف حدیث رسول جو بسند ہے، اور بہت سے لوگ ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں، تو لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے۔ اس لیے کچھ محدثین نے حدیث کی معنوی روایت کا سختی سے انکار کیا، مگر کچھ نے سخت شرائط کے تحت اس کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا جی اس کے میننگ آپ بیان نہیں کر سکتے، جو اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں ان کو میننگ آپ بیان نہ کریں، وہی لفظ ہی بیان کر دیں۔ مگر کچھ نے کہا کہ کچھ شرطیں ہم لگا دیتے ہیں، اس کے تحت اگر کوئی اس کی معنوی میننگ بتاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل دیکھیں گے آپ۔ معنوی روایت کا مطلب یہ کہ راوی حدیث رسول کی عبارت کو اپنے الفاظ میں بیان کرے، ٹھیک ہے، یہ معنوی روایت کا مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے تاکید ہے اور سختی بھی کہ میرے الفاظ کو من وعن آگے پہنچایا جائے۔ یہ کیا لفظ ہوتا ہے؟ من وعن ہوتا ہے، من وعن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ من کا مطلب من الکوفتی، کوفہ سے نکلا، انل بصرہ تھی، تو یہ امن وعن اس لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو منوان نہیں کہنا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس لیے محدثین بالاتفاق قائل ہیں کہ الفاظ حدیث کی بھرپور حفاظت کی جائے، اس لیے ثقہ اور متقن راوی، ٹھیک ہے، ایکوریٹ راوی جو ہیں، الفاظ حدیث ہی کو لیتا، ایسا نیریٹر جو ثقہ ہوتا، متقن ہوتا، وہ لفظ حدیث کو لیتا، محفوظ کرتا، عمل کرتا، اور اس کی دعوت دیتا، اسی کو سامنے رکھ کے استنباط مسائل کرتا اور اہل لوگوں تک پہنچاتا، نہ اہلوں کو نہیں دیتے تھے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی آتا تھا نا محدثین، انہی متقن اور ثقہ محدثین کے پاس، کہ مجھے حدیث سنائیں یا میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس سے پہلے یہی سوال کرتے تھے کہ کیا تم نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے؟ تو کہتا نہیں، کہ پہلے جاؤ قرآن حفظ کرو، پھر اس کے بعد آنا۔ کیونکہ جو یوز ٹو ہو جائے گا نا قرآن مجید کو یاد کرنے کا، تو قرآن مجید میں اتنی وہ نہیں ہے مشکل یاد کرنے میں جتنی ایک حدیث کی یا دس حدیثوں کی روایت کو نیریٹر سمیت یاد کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ آپ تین روایتیں یاد کریں آپ بھول جائیں گی، یہ نیریٹر ہے، یہ بھی الگ، یہ بھی الگ ہے. بے شک ٹیکس ٹیک ہو, لیکن جو ناموں کا ہے, ایک ہے یزید ابن معاویہ, دوسرا معاویہ بن یزید, ایک ہے یزید بن معاویہ اللیسی, دوسرا ہے یزید ابن معاویہ الاتبی. تو بندہ اتنا کنفیوز ہوتا ہے, اتنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے یاد کرنا. آپ تجربہ کر دیکھیں, صحیح بخاری ہے نا آپ کے پاس, اس کی تین چار حدیثیں یاد تو کریں روایت سمیت. یہی تو مسئلہ ہے نا, کوئی آسان کام ہے؟ ہم تنقید تو کر دیتے ہیں, لیکن سوچنے کی بات یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب میں جتنے بھی راوی ہیں, ان راویوں کے میں ایک ایک فرد کے حالات زندگی جانتا ہوں, کب پیدا ہوا, کب فوت ہوا, کس کا باپ تھا, کس کا بیٹا تھا, اس کا دادا کون تھا, خاندانی پورا ٹری میں جانتا ہوں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی لائف میں کیا کیا کیا, وہ سب مجھے پتا ہے, اور پھر اس کا اپنا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے. کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ. ہم جب خود پڑھتے ہیں نا اس میں, تو پھر پتہ چلتا ہے بڑا مشکل ہے. اور پھر اس کو مسلسل یاد رکھنا, آپ نے تو کوئی مہینہ پہلے یاد کی ہوگی نا, اور یہ حالت ہے. ابھی آپ کی عمر کیا ہے, اتنا آپ کا حافظہ کمزور ہے, اور پھر اس کے بعد مہینہ نہیں ہوا بھول گئی ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے نا. تو ان کا سوچے نا, وہ کتنی محنت کرتے ہوں گے. وہ واقعہ تو پڑھا ہے نا آپ نے, کہ کس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مجلس میں کھڑے ہونے سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا, کوئی حدیث نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ مجھے ان 10 حدیثوں کے بارے میں نہیں بتائیں گے. اور کہا, اچھا بتاؤ. اس نے سند اور متن کو چینج کر دیا. پڑھا نا یہ واقعہ. پھر ایک اور کھڑا ہوا, پھر ایک اور. 10 لڑکوں نے 10 احادیث کر کے پیش کر دی, 100 حدیثیں پیش کی. جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری پہلے کو کہتے ہیں, تم نے پہلی حدیث یہ پڑھی تھی, دوسری یہ پڑھی تھی, تیسری یہ پڑھی تھی, ترتیب وار اس کو بتایا, پوری سند پڑھی, پھر اس کو درست کیا, پھر دوسرے کو بتایا کہ تم نے پہلی یہ پڑھی تھی, دوسری یہ پڑھی تھی, تیسری یہ, پھر اس کی ترتیب اس کو بتائی, ترتیب کے بعد اس کو درست کیا, پھر اس نے دسیوں کو درست کیا. لوگ کہتے تھے اس وقت, جو علماء بیٹھے تھے وہ یہ کہتے تھے, ہمیں اس پہ حیرانی نہیں ہے کہ امام بخاری کو یہ حدیثیں یاد نہیں تھی, حیرانی اس بات پہ ہوئی ہے کہ جس نے پہلی حدیث پڑھی اور اس کو سیکوینس سے پڑھا, وہ سیکوینس میں انہوں نے بتا دیا اور پھر اس کو درست بھی کیا. یعنی وہ پہلے یاد کی ہوئی حدیثیں تو چلو بندہ کہہ دیتا ہے نا, یاد ہیں تو ٹھیک کر لیا نا, لیکن وہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے. بڑا کمال یہ تھا کہ جس نے 10 میں سے پہلے کو اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ تم نے پہلی حدیث یہ پڑھی تھی, اس کو پڑھا ہے, پھر اس کو درست کیا ہے, جوڑا ہے اصل سے. کہتے ہیں اس ترتیب پہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ کیا زبردست ذہن تھا. تو یہ ہے بہرحال اس طرح کا کام. تو جو راویوں کے ناموں کو اور سند کو اتنا اچھا یاد کرتے ہوں گے, تو نبی علیہ السلام کی ٹیکس تو بالکل سیدھی ہے, تو اس کو یاد کرنا کون سا مشکل ہوتا. تو اس لیے انہوں نے یہ طریقہ بنایا ہوا تھا کہ حدیث اس کو دو جو اہل ہوں, نا اہل کو نہ دو. محدثین کا یہ بھی اتفاق ہے کہ جو راوی الفاظ حدیث ان کے مدلولات, یعنی اس کے جو مفاہیم ہیں حدیث کے, اور مقاصد سے آگاہ نہیں ہے, یہ حدیث کس مقصد کے لیے بیان کی گئی. جو بندہ لفظ حدیث کو بھی نہیں جانتا, اس کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھتا, اور اس کے مقصد کو بھی نہیں سمجھتا, اور نہ ہی وہ الفاظ کو صحیح معنی پہنانے کی شدھ بدھ رکھتا ہے, اور نہ ہی وہ لفظ اور اپنے معنی کے مابین فرق کی بصیرت رکھتا ہے, یہ لفظ کیا ہے, میں کیا معنی بتا رہا ہوں, یا میں جو کر رہا ہوں کیا واقعی درست ہے, ویسا ہی ہے, یا کچھ اور مفہوم نکال رہا ہوں اس سے. تو یہ جب بصیرت نہیں رکھتا تو وہ مانوی روایت کا اہل نہیں ہے, بلکہ اسے صرف الفاظ حدیث ہی روایت کرنے چاہیے. اچھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو صلاحیت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کوئی باہر سے مقرر آتے ہیں ہمارے ہاں, ان کو کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو سپیچ دیجئے, وہ سپیچ کرتے ہیں, لیکن ان کی سپیچ بڑی مختصر ہوتی ہے, یا ہوتی ہے لیکن مناسب ہوتی ہے, پبلک پر اثر نہیں ہوتا. اس کا ایک ترجمان ہوتا ہے, ٹرانسلیٹر, وہ جب ان کی بات کو اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہے نا, تو اس کی گفتگو بہت ہی مؤثر ہو جاتی ہے, اور لوگ صرف ترجمہ سن کے مقرر کو بڑی ویلیو دے دیتے ہیں, اس نے بڑی زبردست بات کی ہے. سمجھ آئیے بات اس کی. تو ایسی بھی صلاحیت کسی لوگوں میں ہوتی ہے، جو اصل مقرر ہے یا جو بات کہی گئی ہے، لکھی گئی ہے، اس کو میں نے کس طرح ایکسپلین کرنا ہے کہ مقصد بھی پورا ہو جائے، معنی بھی واضح ہو جائے اور لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر بھی اتر جائے. یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. یہ خوبی اگر نہیں ہے تو پھر آیت کچھ کہہ رہی ہو تو بندہ معنی بھی کچھ بتا دیتا ہے، وہ مقصد بھی کچھ اور ہو جاتا ہے. لوگ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں بھائی آیت اگر یہ کہتی تو اس کا مقصد ہے، پھر ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک کر رہے ہیں. جیسے مثلا سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن مجید میں، اس واقعے کو اگر گہرائی کے ساتھ اور اس کے پورے معنی مفہوم کے ساتھ اور اس کے مقصد کو سامنے رکھ کے، کہ مقصد کیا اس واقعے کو سکھانے کا، اس کو اگر کوئی بندہ سامنے رکھ کے بیان کرے تو اس کا اثر کچھ اور ہے. اگر اس معنی اور مفہوم کو ایک طرف کر کے کچھ اور بیان کرے تو عام بندہ کہے گا واہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی جائز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اگر اللہ کا نبی کرتا تو ہم کیوں نہ کریں. عام بندوں کو اب یہی کانسیپٹ دے دیا گیا، تو جس کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ، یہ جو جائز سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، تو ایسے لوگوں کو وہ کہتے ہیں بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے. پھر اس طرح ابن الصلاح، امام نووی وغیرہ نے اس اتفاق کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں بالکل محدثین اس بات پہ متفق ہیں کہ جو اس کا اہل ہے، جو حدیث کے الفاظ کو بھی اچھی طرح یاد رکھتا ہے، اس کے معنی و مفہوم کو بھی سمجھتا ہے اور مقصد کو بھی سمجھتا ہے، وہ معنوی روایت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ کرے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لفظ حدیث کو چھوڑ کر اس کی معنوی روایت کرنا اس جاہل کے لیے حرام ہے جو خطاب کے موقع و مناسبت کو نہ سمجھ سکے. کہ اللہ کے رسول نے یہ حدیث جب کہی تھی تو کس کو آپ مخاطب کر رہے تھے اور موقع کیا تھا، مناسبت کیا تھی؟ ورنہ حرام ہے اس کے لیے کہ ایسی چیزوں کے بغیر، علم کے بغیر وہ حدیث کو روایت کرے گا تو وہ بھی غلط ہوگا. یعنی وہ تو یہاں تک کے قائل ہیں، اتنے سخت ہیں وہ، اور الفاظ کی دقت سے بھی وہ آشنا نہ ہو کہ لفظ کتنا دقیق ہے، اس کا معنی مفہوم مجھے کیا بیان کرنا چاہیے، مگر وہ اس کو عجیب و غریب معنی کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے حرام ہے. اب مفہوم ہم بیان کریں بہت مختصر سا، یوں ضرور کہہ دیں کہ بھئی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو میں نے سمجھا ہے وہ شاید اس کا مفہوم یہ ہے، بس کافی ہے. نہیں پھر وہ لفظ حدیث کو پھر اچھی طرح یاد کر کے بیان کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لفظ کی عبارت، حدیث کی عبارت کو یاد کرے انسان، پھر وہ بیان کرے. ورنہ لوگ کہتے ہیں یہ جی قرآن میں، وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے جی؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ اس طرح کے مقصد کو جب نہیں جانتے تو لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. رہا محتمل اور غیر محتمل، پاسیبل اور امپاسیبل، کہ پاسیبل ہے، پاسیبلٹی ہے. یہ معنی جو ہے ان کے درمیان فرق کرنے والا عالم یا ظاہر اور اظہر اور عام اور عام کے فرق کو جاننے والا عالم ہو تو اسے امام شافی، امام مالک، امام حنیفہ اور جمہور فقہا نے معنوی روایت کی اجازت دی ہے. یعنی ایک ایسا سکالر جو جانتا ہو کہ یہ اس کا محتمل معنی ہے اور یہ غیر محتمل ہے، یہ پاسیبل ہے اور یہ امپاسیبل ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ امپاسیبل کو پاسیبل معنی بنا دے اور پاسیبل کو امپاسیبل بنا دے. جو اس فرق کو کر سکتا ہے وہ ضرور آگے آئے. اور اسی طرح وہ عالم بھی جو ظاہر اور اظہر کو، یعنی ایک عبارت ہے اس کا بظاہر معنی یہ ہے لیکن بہت زیادہ ظاہر معنی اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی فرق کرنے والا جو ہے اس کو بھی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ معنوی روایت کر لے. اس طرح عام اور عام، جو کامن ہو اور موسٹ کامن ہو، ان کے درمیان فرق کرنے والا جو عالم ہے وہ اگر حدیث کو لفظی روایت یا معنوی روایت سے بیان کرے تو جائز ہے. کیونکہ یہ علماء یہی کرتے تھے، یہ خود جو امام شافی ہیں، امام مالک ہیں، امام حنیفہ ہیں، امام احمد ہیں، یہ خود یہی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ایک احتمالی معنی ہے اور ایک غیر احتمالی معنی ہے. جو احتمالی ہوتا تھا وہ بتاتے تھے اور جو غیر احتمالی ہوتا تھا اس کے ریفیوز کرتے تھے، بلکہ منع کرتے تھے. اور یہی حال دوسرے ہیں. اس لیے عام علماء اگر قرآن کریم کے محتمل الفاظ کی مانند توضیح کر سکتے ہیں، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس کی معنوی وضاحت کر سکتے ہیں اور اس میں اختلاف رائے کی گنجائش بھی پاتے ہیں اور اسے بھی حق تسلیم کرتے ہیں بشرطے کہ جھگڑا کرنا مقصود نہ ہو، تو حدیث کے بارے میں اس کے ماہرین کی طرف سے بعض الفاظ کی معنوی توضیح کیسے قابل اعتراض ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب اقیمو کا لفظ ہے اقیم الصلاح، اقیمو کا کیا معنی ہے؟ تو اس لفظ کی جو معنوی وضاحت ہے آپ سب کی سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک ہے قائم کرنا، علماء اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ حدیث جس جو مسیء الصلاح تھا، کوئی بندہ جس نے آ کے غلط نماز تیزی سے پڑھی تھی اور آپ نے اس کو فرمایا واپس جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، واپس جاؤ دوبارہ پڑھو، تو اس کو آپ نے جو طریقہ سکھایا یہ ہے اقامت صلاۃ، اور جلد بازی میں پڑھی گئی نماز یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک معنی یہ ہے، یہ ایک معنوی وضاحت ہے، ایک عالم یہ کرتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں اقیمو کا مطلب کیا ہے؟ کہ باجماعت نماز پڑھنا. ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے باجماعت پڑھنا اول تکبیر کے ساتھ، یہ ہے اقامت صلاۃ. دوسرا معنی یہ کرتے ہیں وہ کہ اقیم الصلاۃ بھی فرض ہے، سمجھ رہی ہیں؟ یعنی باجماعت نماز پڑھنا بھی فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس طرح باجماعت نماز بھی پڑھنا فرض ہے، سمجھ آ رہی نا؟ یہ ہے ظاہر اور اظہر، عام اور عام، محتمل اور غیر محتمل، یہ معنی جو ہیں. تو یہ اگر گنجائش قرآن مجید میں دی جاتی ہے اور ان سب احتمالی یا عام یا عام معنی کو لیا جاتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا جاتا، تو حدیث میں بھی اگر کوئی اسی قسم کا اسکالر کو حدیث کا معنی اس طرح بیان کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ دیکھیں، آپ تفسیر کوئی بھی اٹھائیں نا، اردو کی جو تفاسیر ہیں ان کو اٹھائیں، تو آپ ہر ایک کی تفسیر دوسرے سے مختلف پائیں گی، ہے کہ نہیں؟ تھوڑی بہت اختلاف پایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ فرق ہے جس کو ایک طالب علم سمجھ سکتا ہے کہ ان علماء نے بھی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کی جو معنوی توجیہ کی ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے. جب اس کو مانا جا سکتا ہے تو پھر حدیث کو بھی ہم مان لیں. ہاں، محدثین کے نزدیک اس میں اختلاف ضرور ہے کہ جو عالم الفاظ حدیث کے مزاج سے باخبر ہو اور صاحب بصیرت بھی ہو، کیا اسے اجازت دی جائے کہ وہ معنوی روایت کر سکتا ہے؟ جیسے آپ کا سوال تھا، کوئی باخبر ہو حدیث کے مزاج سے بھی، بعض محدثین نے تو اس کی بالکل اجازت نہیں دی، اور بعض نے کئی شرطوں کے ساتھ مقید کر کے اس کی روایت کی اجازت دی ہے. وہ شرطیں یہ ہیں، پہلی شرط یہ کہ راوی جو روایت کرنا چاہتا ہے، راوی الفاظ حدیث کی باریکیوں سے بخوبی آگاہ ہو، حدیث کے جو لفظ ہیں ان کو اچھی طرح اس کی باریکی کو سمجھتا ہو، الفاظ حدیث اور اپنے معنوی الفاظ میں فرق پر اس کی گہری نظر ہو. ٹھیک ہے، ایک لفظ حدیث ہے اور جو میں مانا کر رہا ہوں، ان دونوں کے فرق کیا ہے؟ کیا واقعی وہی ہے یا بہت بڑا فرق ہے؟ وہ الفاظ حدیث کو جو معنی دے رہا ہے اس پر بھی خوب غور کر لے، معنی حدیث کو اپنے حفظ و ضبط میں رکھ سکے، یہ بھی بڑا ضروری ہے. وہ ایسا نہ ہو کہ دو دن کے بعد کوئی اور معنی بیان کرتے، اسے پتا ہو کہ یہ حدیث ہے، اس کا معنی مفہوم یہ ہے، محتمل اور غیر محتمل معنی سے بھی واقف ہو، اسی طرح ظاہر و اظہر اور عام و عام معنی سے بھی آگاہ ہو. پہلی شرط تو یہ ہے. دوسری یہ کہ معنی روایت ایسی خبر کی کرے جس کے الفاظ بظاہر بالکل ظاہر اور واضح ہوں. حدیث ایسی ہے جس کے الفاظ بالکل ظاہر ہیں، واضح ہیں، تو تب جا کے یہ اس کی معنوی روایت کرے. جس حدیث کے معنی میں احتمال ہو اس کی روایت بالکل روایت بالمعنی جائز نہیں ہے. پتہ یہ کیوں گنجائش دے رہے ہیں؟ کہ کل کو بالفرض اگر اس بندے نے کوئی بھی معنوی روایت کی ہے اور حدیث کے لفظ بالکل ظاہر ہیں، تو عام بندے فرق کر لیں گے کہ ٹھیک ہے جی، حدیث کے الفاظ ہمیں اچھی طرح پتہ ہیں، اس کا معنی جو بیان کیا یہ بھی درست ہے یا نہیں درست، لیکن لفظ پتہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ فرق پتہ یہ چل جائے گا تاکہ حدیث کے جو اصل لفظ ہیں وہ گم نہ ہونے پائیں اور نہ گم ہوئے ہیں. اس لیے ممکن ہے کہ مراد رسول کچھ اور ہو اور معنی روایت کچھ اور بن جائے، اس لیے احتمالی معنی بالکل نہیں کرنا. حدیث کے جو لفظ ظاہر ہیں بس انہی کے معنی لیے جائیں، احتمالی نہ کریں، اور اگر وہ کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ مراد رسول کیا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے۔ پھر نمبر تین، کہ روایت بالمعنی ایسی بھی نہ ہو جس میں الفاظ حدیث سے کم فائدہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ ہو، یعنی میں معنی تو بیان کروں مگر الفاظ حدیث اس سے زیادہ فائدہ دے رہے ہیں اور میرا معنی بالکل کم فائدہ دے رہا ہے۔ الفاظ حدیث تین چار مسئلے بتا رہے ہیں، میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، اس ایسی روایت بالمعنی کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی طرف سے بہت سا اضافہ میں کر لوں، لفظ حدیث میں وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لفظ حدیث ہے نا، ان کی معنوی روایت نہیں، مقصد راوی جو نا اپنی عبارت سے ان کو بیان کرے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے معنوی روایت کا مطلب یہاں۔ تو روایت بالمعنی ایسی بھی نہ ہو کہ جس میں الفاظ حدیث سے کم فائدہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ ہو، یعنی جو لفظ حدیث ہیں ان میں ایک مفہوم بتایا جا رہا ہے لیکن ایک بندہ اس کو اضافہ کر کے اور بھی بتا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سنن ترمذی کی حدیث ہے جو حسن ہے، امام ترمذی لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو بندہ میری قبر پہ آتا ہے مجھ پہ سلام کرتا ہے تو سمعتہ، میں اس کو سنتا ہوں، بس اتنی بات ہے۔ اب کوئی اس کا معنی یہ کہ نہیں سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم جو کہیں گے ہمیں جواب بھی دیں گے، یہ اضافی معنی ہے، یہ نہیں کرنا ہم نے کہ میں سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، جواب کی تو کوئی بات ہی آپ نے نہیں کی، یہ اضافی معنی ہوگا اور لوگ یہی کر رہے ہیں۔ تو آپ کے جو الفاظ ہیں بس وہیں تک محدود رہے، اپنی طرف سے کوئی شے مزید ایڈ نہ کرے، بلکہ اصل الفاظ کے ظاہری و مخفی معنی کے مساوی یہ معنی ہوں، اس کے برابر بس۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کبھی محکم ہوتا ہے، بڑا پختگی والا کہ فرض ہے یہ کرنا ہے، اور کبھی متشابہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے انجشہ سے کہا رفقم بالقواریر، کہ انجشہ تمہارے اونٹنی کچاوے پہ خواتین بیٹھی ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ خواتین کا خیال کرو، آپ نے کہا آپ گینوں کا خیال کرو۔ یہ تشبیہ دی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شیشے سے کہ کانچ کی طرح ہوتی ہے۔ تو پھر بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے راوی کے لیے لفظ حدیث کی معنوی تبدیلی اس وقت جائز ہوگی جب وہ لفظ اصل لفظ کے مساوی یا مرادف ہو، مرادف کا مطلب سینینم ہو، وہی معنی دے رہا ہو، جسے دیکھ کر یا سن کر اس سے استنباط و فہم میں کوئی فرق تک نہ آنے پائے، بندہ دیکھے لفظ حدیث کو اور اس کے معنی کو تو اس میں دیکھ کے کہے کہ ہاں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل وہی ہے، وہی بات سمجھا دی جو حدیث سمجھا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہی معنی جو حدیث کے الفاظ کا ہے وہی تقریباً انہوں نے قریب قریب وہ معنی بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور اس سے مختلف ہی استدلال بھی نہ ہو، یعنی ایسا استدلال نہ کرے جس میں لوگ اختلاف میں پڑ جائیں، کیونکہ حدیث تو صحیح بات کر رہی ہے، اب میں اس کا ایک معنی وہ کروں کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے، وہ کہے کہاں مطلب، وہ کہے میں تو یہ لیتا ہوں، کو کیسے لیتے ہو، یہ ہے انما انا بشر، یہ معنی ہے نا، اب کوئی کہے انما انا بشر، سمجھ آ گئی کیا مطلب بنا اس کا، نہیں ہوں۔ تو ایسے یہ مختلف ہی استدلال ہوتے ہیں، تو اس سے بچے، ٹھیک ہے؟ تو یہ روایت بالمعنی کے بارے میں اب کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کون اس کو جائز قرار دیتا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں، اور کون اس کو ناجائز دلا قرار دیتا ہے اس کے دلائل کیا ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بحث ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، فائدہ اٹھائیں گے آپ اس سے انشاءاللہ۔ جی نہیں نہیں بس تھی ایک، اب یہ ہے کہ ٹیکسٹ موجود ہے، ہاں اب یہ ہے کہ ٹیکسٹ موجود ہے، ہم کچھ بھی کریں گے نا، کچھ بھی کہیں گے، تو اب وہ ٹیکسٹ غائب نہیں ہو سکتی، اب ہماری معنوی روایت درست ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی تو کم از کم چیزیں موجود ہیں، اب اس سے کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ جی کس قسم کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، یہ ان کا ہے نا ماتریدیوں کا عقیدہ ہے۔ اشاعرہ جو ہیں یہ کوئی اتنے زیادہ ڈیویٹڈ نہیں ہیں، لیکن جس کو اتنا کچھ بنا دیا گیا ہے، تو ان کے جو عقائد ہیں بنیادی طور پر ابو الحسن العشری رحمت اللہ علیہ، یہ تھے فلاسفہ سے زیادہ متاثر تھے، متکلمین سے زیادہ متاثر تھے، جو یونانی فلاسفر تھے. خوب پڑھا انہوں نے، تو انہوں نے اپنی ایک تھاٹ دی اور لاجک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فلاسفی کو بیچ میں شامل کر کے ایک بڑا سخت ان کا موقف تھا. تو اس وقت میرے ذہن میں کوئی مثال نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کو ہی صلاحیت یہ دی کہ انہوں نے بعض چیزوں پہ غور کیا اور بالکل کنورٹ ہو گئے. اور ان کا آخری جو نقطہ نظر بنا تو وہ بالکل وہی تھا جو ایک صحیح ہوتا ہے، یعنی سلف صالح والا. اور اس کی تردید میں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، پھر پچھلی تھاٹس کی تردید میں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی. تو کتاب ہے الابانہ کے نام سے، الابانہ چھپی ہوئی کتاب ہے، امام ابو الحسن الاشعری ان کی کتاب ہے. تو اس میں اپنے آپ کو، ابانہ کا مطلب وضاحت، کہ پچھلا جو کچھ میں نے کہا اب میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. تو اس وضاحت میں انہوں نے ساری جو تھاٹس تھیں وہ چھوڑ دی. اب مسئلہ یہ بنا ہے کہ پچھلی جو تھاٹس تھیں وہ اشاعرہ نے قبول کر لی، اور جو بات کی ہیں، جو امام اشعری کی توبہ کے بعد کی ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے. تو اس طرح کے مسائل ہیں کچھ. وہ اصل میں پہلے جو شروع کے تھے نا، تو ان کے فالوورز آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، پھیلتے گئے. تو اس لیے، اور پھر ان پر کتابیں بھی لکھی، ڈسکشن بھی ہوئی، بہت کچھ لکھا گیا، مخالفت میں بھی، حمایت میں بھی بہت کچھ لکھا گیا. تو یہ بات اب پھیل چکی ہے، جو بعد کے لوگ ہیں ان کو اتنا وہ نہیں ملا. ہاں امام ابن تیمیہ کیے، لیکن امام ابن تیمیہ بتا رہا ہوں، شاہ ولی اللہ کا نام لیا. شاہ ولی اللہ کو زیادہ تر لوگ جو ہے نا بر صغیر میں فالوور اگر ماننے والے ہیں تو ہیں، عرب ورلڈ میں بہت کم ہیں جو ان کو جانتے ہوں، کیونکہ ان کا جو وقت ہے نا وہ بہت دیر کا ہے. لیکن جو پہلے لوگ تھے، وہاں دور دور لوگ جاتے تھے، مختلف ملکوں سے ان کے پاس پڑھا، ان کی کتابیں لیں، اپنے ملکوں میں لایا، پھر پھیلایا ان کو، پھر انہی کے مطابق وہاں قاضی مقرر ہوئے، جج بنے، انہوں نے فیصلے پھر انہی کی کتابوں کے مطابق دیے. تو اس طرح یہ چیز آہستہ آہستہ پختہ ہوتی گئی. تو اس لیے ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس طرح چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ایک ریکارڈ ہے، دوسروں کا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں ہر ایشو ڈسکس ہو چکا ہے، دوسروں کے پاس ابھی وقت ہے. تو یہ اس طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں، مگر یہ کوئی اتنے ٹھوس نہیں ہے کہ جن کو کہا جائے کہ ہاں بھائی یہ درست ہے کام. دیکھیں وہ مانوی روایت میں تو ہوں گے، لیکن ٹیکسٹ تو موجود ہے. میں وہی بتا رہا ہوں، اصل ٹیکسٹ جو ہے وہ تو اب کتابوں میں آ گیا. یہ سوال اس وقت کھڑا ہوا تھا جب یہ احادیث کو روایت کیا جاتا تھا، تو کس راوی کی روایت کو ہم قبول کریں؟ کیا جو مانوی روایت کرتا ہے اس کو مانے، یا جو لفظی روایت کرتا ہے اس کو مانے؟ تو یہ سوال بعد کا ہے، اس دور کا نہیں ہے. لیکن بعد کے لوگوں نے جب اس قسم کا سوال اٹھایا، تو لوگوں نے پچھلے دلائل اکٹھے کر کے دونوں کے نقطہ نظر کو الگ الگ کر کے پیش کیا ہے. ورنہ دیکھا جائے تو اس میں کوئی اتنی قباحت نہیں ہے. آپ دلائل کل پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو سمجھ آئے گی. کیونکہ ایک دیندار اور ذمہ دار آدمی جو دین کا سکالر بھی ہو اور اس فیلڈ کا ماہر بھی ہو، وہ اس کی اس طرح نہ اپنے لیے اجازت دے سکتا ہے نہ دوسروں کو دے سکتا ہے. پھر ہم نے تقسیم بھی کی احادیث کی، کہ کچھ لفظی احادیث تھیں، کچھ عملی احادیث تھیں، اور کچھ تقریری تھی. تو لفظی احادیث تو تھوڑی سی ہیں، تو باقی مانوی جو ہیں ان میں تو ظاہر ہے آپ نے مانا کچھ اور کرنا ہے، میں نے کچھ اور کرنا ہے. آپ نے جو دیکھا اپنے لفظوں میں بیان کر دیا، آپ نے جو دیکھ کے سمجھا اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا، اس میں تو اختلاف ہوگا. وہ تو ایک جیسی، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اس تفریق کو سامنے نہیں رکھتے. وہ ہر حدیث کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہاں مانوی روایت ہوئی ہے. تو مانوی روایت تو نہیں تھی، لیکن جو لفظ حدیث ہیں الحمدللہ وہ تھوڑے ہیں، لیکن اس پر بھی ان صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں. اور بعد کی جو نسلیں ہیں ان کے شاگرد اور شاگرد، وہ یہ تین جنریشن ہیں. تھرڈ جنریشن میں تو کتابیں عام تھیں، تو پہلی دو جنریشن میں یہ سوال اٹھا، ان کے لیے سوال اٹھایا گیا کہ کیا وہ لفظ کی روایت کو معنی میں بدل سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے کنڈیشن جو لگائی ہیں، تو اس میں پتا چلتا ہے کہ سب نے ان کنڈیشنز کو فلفل کیا اور انہی کے مطابق احادیث کو بیان کیا ہے، کتابوں میں آ گئی ہیں. اور اس کے ثبوت بعد میں ہمیں ملے ہیں کہ یہ خط دیکھ لیجئے آپ کا، اور اسی طرح صحیفہ ہمان و نبے کو دیکھ لیجئے، اور بہت سی اور چیزیں بھی ہیں ان کو دیکھ لیں. یہ جو میں مثلا اس کتاب کا اتھر ہوں دوسری صدی کا، اور لیٹر ملتا ہے 12ویں یا 13ویں صدی میں، تو میرے پاس وہ لیٹر تو نہیں تھا، لیکن اس کی جو ورڈنگ ہے اس کے ساتھ دیکھا گیا تو بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب زبانی روایت بھی درست ہوئی ہے بہت حد تک. تو یہ اس لیے یہ سوال خام خواہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس میں شک پیدا کر دیا جائے، اور کچھ نہیں. میں وہی کہتا ہوں نا، جو حدیث کی نریشن ہے نا سند، اس کے راویوں کو یاد کرنا آپ خود کہتی ہیں کہ بہت مشکل ہے، یاد نہیں رکھے جا سکتے، ہم بھول جاتی ہیں. تو آپ بس اسی کو دیکھ لیں کہ اگر وہ اتنا مشکل ہے تو ان کے لیے ٹیکسٹ جو ہے جو نبی علیہ السلام کی ہے وہ یاد کرنا کون سا مشکل ہوگا. ہم اصل میں ان لوگوں کو اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں، جیسے ہم حافظے کے کمزور ہیں، گننا ہمیں نہیں آتا، کاؤنٹ ہم یاد نہیں رکھتے، اور پھر اس کے بعد بھول بھی جاتے ہیں، جو لکھتے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے. تو شاید وہ بھی ایسے ہوں گے. نہیں، وہ ایسے نہیں تھے. ٹھیک ہے، چلے پھر باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.